بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین، حنین کی جنگ کب ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کون سے اسباق ہیں، عام مسلمان اس جنگ سے کیا فوائد اور کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے، آج خطبہ کا یہ موضوع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں، جب اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو بلند فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب طائف کی طرف جانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف والے جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تیار کیا، 12,000 کی تعداد تھی، 10,000 وہ صحابی جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے، اور 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. اس جنگ کے آغاز میں سید ابو عقد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے اور ہم 9 مسلم تھے، اپنے گروہ کی بات کر رہے ہیں، وہ 2,000 جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. تو چلتے چلتے راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے ایک بیری کا درخت ہے، ذات انوات اسے کہا جاتا ہے، اور اس درخت پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی تیز ہو جائے اس درخت کی برکت کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، انہ سنن، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہی ہیں وہ راستے، یعنی گمراہی کے راستے. اللہ کی قسم، تم لوگوں نے وہ بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے ایک معبود ہے. یہ بات بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی. کیا فتح تھی ان کے لیے؟ فرعون سے نجات، 600 سال کی غلامی سے نجات. 600 سال کی غلامی تھی، اور ایسے عجیب غلامی تھی کہ فرعون نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا، جسم سے سر الگ کر دیتا تھا، دودھ پیتے بچے جو بھی نرینا تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. وَاسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. جو ہی سمندر پار کی بنی اسرائیل نے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے, اس قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کہا, اے اللہ تعالیٰ کے رسول, اے موسیٰ, یا موسیٰ, اے موسیٰ, ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسا کہ اس قوم کا ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انکم قوم تجہلون, تم تو جاہل قوم ہو. کتنی عجیب اور غریب قوم ہے بنی اسرائیل, کہ جس ذات نے انہیں 600 سال کی غلامی سے آزاد فرمایا, جس ذات نے انہیں کامیابی عطا فرمائی, اس ذات کو بھول بیٹھے اور زمین کے اوپر ایک بت, ایک معبود بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. الغرض, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یہود و نصارہ کے راستے ہیں. یہ تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں وہ کام کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے؟ بہرحال راستے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لیے صرف ایک درخت مقرر کر لیں جہاں پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ ہمارے اصل میں بھی برکت حاصل ہو جائے. صرف زبان سے عرض کی تھی, عملاً کچھ نہیں کیا. یاد رکھیں, انہوں نے کوئی بحری کا درخت نہیں بنایا اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس پہ اصل لٹکایا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا سختی کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, آج کامیابی صرف ہماری ہی ہے. ہماری تعداد تو دیکھیں, جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں. یعنی 12,000 کی تعداد کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ایک بات, ایک غلطی پہلے ہوئی, اب دوسری غلطی اب ہو رہی ہے. پہلی غلطی تبرک, ایک درخت سے, ایک مخلوق سے برکت حاصل کرنا, اور دوسری غلطی تکبر کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. آگے چلتے ہیں. بنی ثقیف نے, اہل طائف نے سختی میں, آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سخت قوم ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوان, اپنے بوڑھے, اپنے بچے, اپنے عورتیں, ان سب کو راستے میں مختلف جگہوں پہ چھپا دیا اور تیر دے دیے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اچانک ان پر حملہ کر دیتے, اور ایک لمبے راستے میں قطاروں میں وہ لوگ چھپ گئے درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جگہ پر پہنچے, آپ نے یہ چاہا کہ میں خود پہل کروں تاکہ ان لوگوں کو روکوں, مکت کی طرف نہ آ سکے, لیکن تیار انہوں نے بھی پہلے سے کر لی تھی. تو راستے میں اچانک تیروں کی بارش ہو گئی, ہر طرف سے تیر, یہاں تک یہ عالم تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے, ہم نے جانا کس طرف ہے. صحابہ کرام منتشر ہو گئے, 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو ابھی مکہ سے آئے ہیں. نو مسلم ہوتے. یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو یا تین یا چند صحابی رہ گئے, ان میں سے سیدنا العباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان ابھی نو مسلم ہوا, فتح مکہ پر اسلام قبول کیا. اچھا, اس حالت میں جب یہ حالت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اونٹ پہ سوار بھی نہیں تھے اور گھوڑے پہ سوار بھی نہیں تھے, کانا علی بغلتہ, اپنے خچر پہ سوار تھے, بغلہ. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سفیان تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے ہیں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عباس کو فرمایا کہ آپ بلند آواز میں یہ اعلان کریں, یہ منادی کریں کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہیں, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے. جب انہوں نے بلند آواز میں یہ آواز دی تو 100 صحابی دوڑتے ہوئے واپس آئے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. جب بلند آواز سنی تو 100 صحابی پھر فور اس وقت آ گئے اور جنگ نے شدت اختیار کر لی. اب جب وہ تیروں کی بارش سے تھک گئے, چونکہ تلوار لے کے میدان میں آ گئے اور جنگ ہوتی رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے, صحابہ کرام ثابت قدم رہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور جو بنی ثقیف تھے وہ بھاگ گئے, طائف کی طرف بھاگ گئے. اس جنگ عظیم میں جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا, یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ 6000 عورت لونڈی اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ اور چاندی بھی ہزار روپیے کی تعداد میں, ہزاروں گرام کی تعداد میں. بہرحال یہ جنگ حنین کا قصہ ہے مختصر. اس قصے میں عظیم اسباب ہیں اس کے لیے جسے اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے. ان میں سے نمبر ایک, شرک کا خطرہ ہر زمانے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ گو شرک نہیں ہو سکتا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب امت میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا, شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں. ارے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب بات ہے, اگر شرک سے ڈرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شرک سے کبھی نہ ڈرتے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو دور فرما دے, ایک جانب فرما دے, اور بتوں کے عبادت کو, شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے دور یاد آ فرما, ہم دور ہو جائیں شرک سے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب وفات آئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, کیا وصیت تھی؟ ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر شرک سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ ڈرتے تھے تو پھر اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ کس کی عبادت کرو گے؟ تسلی کرنا چاہتے تھے, یہ نبوت کا گھرانہ ہے, ان میں سے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، پھر اسباب، پھر جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے بچے ہیں، سب نیک و صالح ہیں، اچھے لوگ ہیں. جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ توبہ کر چکے تھے. ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی، ان کے والد نے دعا کر دی تھی. اب اس اچھے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ڈرتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، الشرک الاصغر، شرک سے ڈرتا ہوں میں، اور وہ بھی چھوٹا شرک، الریا، ریاکاری سے، ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اور آج عجب ہے، امت کے حال میں دیکھیں آپ، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں مزاریں بنی ہوئی، قبروں کو عبادت ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، منتیں مانگی جا رہی ہیں، لنگر چلائے جا رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی ہیں، دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، سارے کے سارے عبادات، خوف، ڈر، توکل، امید، دل کی عبادات بھی ان قبر والوں پر صرف کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں صرف انہوں نے زبان سے ایک بات کہی، عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے ان کی اتنی سخت آزمائش کی، آزمائش دیکھیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو یا تین صحابی تھے، باقی سب وہاں سے بھاگ گئے، پتہ نہیں چل تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. آزمائش. آج ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیو، آزمائش نہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. آج مجھے یعنی کہتے ہوئے واللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج آپ اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آج دنیا میں سب سے بدترین قوم کون ہے، ذلیل قوم کون ہے، کسی سے بھی پوچھیں، اس کا اشارہ مسلمان کی طرف جائے گا. آخر کیا وجہ ہے، آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر صحابہ کرام نے صرف زبان سے صرف یہ عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بیری کا درخت ہمیں بنا دے، اگرچہ یہ عمل نہیں ہوا، اور ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا ان کو، نو مسلم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت امتحان ان سے لیا. اور آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے. دوسرا فائدہ جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں، کیونکہ صحابی فرماتے ہیں نحن حدثاء عہد بکفر، کہ ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے، اسلام کا علم ابھی پورا ہمیں نہیں ملا تھا. تو جہالت جہاں پر موجود ہوتی ہے، شرک، بدعات اور خرافات جنم لیتی ہے، یاد رکھیں. تو شرک کی جڑ، بدعات کی جڑ جہالت ہی ہے، نافرمانیوں کی جڑ جہالت ہی ہے، اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے. بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بنیاد علم ہے عقیدے کا علم، میرا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا آمنوا کون ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو کیسے کریں، منہج کیا ہے، کس طریقے سمجھیں قرآن اور حدیث کو. یہ جو علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علوم کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، جن سے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے. اور ایمان کی بنیاد ہے علم، بغیر علم کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا دوسرا نام ہے علم، ایمانیات علوم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے علم ہے پھر عمل ہے, اور نیک اور صالح عمل کیے, اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا, ہر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں, ہر حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, ہر جہاد اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نماز حج اور جہاد وہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نمبر ایک, اور نمبر دو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. وتواصوا بالحق, تیسری شرط بھی ہے کامیابی کی ایمان اور عمل صالح کے بعد. وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, نصیحت کرنا بھی ہے اور سننی بھی ہے لینی بھی ہے. تواصل تفاعل ہے, دو کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں نصیحت کرتا رہوں اور یہ سمجھو کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں, نہیں. جیسا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں دوسروں نصیحت کروں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں, یہ بھی حق ہے لوگوں کو وہ بھی مجھے نصیحت کریں جس چیز متعلق وہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں تواصل بالحق سے پہلے دو سٹیپ ہیں, علم ہے پھر عمل ہے, پھر تواصل بالحق ہے. جاہل کیا دعوت تبلیغ کرے گا, کیا لوگوں کو بلائے, کس کی طرف بلائے گا؟ وہ تواصل بالحق, حق کی طرف بلانا ہے, اور حق بغیر علم کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میرے چھوٹا سا عمل دیکھیں, آپ کی جیب میں موبائل ہے, اگر آپ پتہ نہیں یہ چلتا کہاں سے ہے, یہ یوز کیسے ہوتا ہے, آپ اسے یوز بھی نہیں کر سکتے, اسے چلا بھی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال ہے, ہم اپنے جیب میں رکھو موبائل بغیر علم کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلا سکتے ہیں بغیر علم کے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی ہے, وصیت کی ہے ایک دوسرے کو. صبر کیوں؟ کیونکہ صبر ہر خیر کی بنیاد ہے. علم کے لیے صبر, عمل کے لیے بھی صبر, اور تواصل بالحق کے لیے بھی صبر. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا, عمل صالح کو اپنانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں آج لوگوں کا حال, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, عمل صالح کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, چور دروازے کھولے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے, قوالی, رقص, وجد, کشف, مراقبے, یہ کیا ہے, یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ اعمال صالحہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اعمال صالحہ ہوتے تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, کیونکہ بعد ان کے جج ان کے صحابہ کرام کرتے, جو اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں وہ کرتے. اسے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب ان صوفیوں پہ شریعت کا علم بھاری پڑھا اور تکلیف بھاری نظر آئی تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا, بے صبرے ہو گیا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ قوالی ہے, رقص ہے, گانے ہیں, بجانے ہیں, کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے, یہ گستاخی نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر گانے بجانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص گانا گاتے کچھ میوزک بجاتا ہے تو ویسے بھی معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا تو بنجارے گانے بجاتے ہیں یا برے لوگ جن کے اندر شرم ہو یا نہیں ہوتے, یہ ان کا کام ہے. لیکن داڑھی والے, سر پہ پگڑی ہے, اللہ تعالیٰ کا نام جھوم جھوم کے رقص کرتے ہوئے کودتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کرتا. ارے وہ گانے بجانے والا جو شخص ہے وہ تو بچہ بھی جان تک برا کام کر رہا ہے, لیکن یہ داڑھی والے کے بارے میں کیا کہیں؟ فتنہ ہے امت میں, مصیبتیں ہیں امت میں, تو صبر ضروری ہے. یہ بے صبرے ہو گئے کہ کہاں پہ جانا ہے, علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے, مشکل کام ہے. حدیث کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, عقیدہ کا علم ہے, اصول کا علم ہے, اصول تفسیر ہے, اصول فقہ ہے,
اصول حدیث ہے. پھر حدیث کو سمجھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تشریح پڑھیں, ان میں سے اہم پیغام نکالیں. کتنا مشکل کام ہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طبلہ اٹھا لو بجاتے رہو اور گاتے رہو بس. سبحان اللہ, تلبیس ابلیس, یہ ابلیس کے ہتھکنڈے ہیں, اس کے راستے اس کے نکالے ہوئے راستے ہیں, اور بعض لوگوں نے ان راستوں کو اپنا لیا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں امت کے حال کو دیکھ کے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. تیسرا فائدہ ہمیں اس قصے سے ملتا ہے, تکبر ہلاکت کا باعث بنتا ہے. پہلے تکبر کبھی نہ کریں. انا ہلاکت ہے, میں یہ کہنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہیں, آپ کی حیثیت یہ کیا ہے, میں کون ہوں؟ اپنے ذرا 5 فٹ قد کو دیکھے تو صحیح. واللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا نہ کرتے, اگر ہمارے جو پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین نظام سے بند نہ کرتا, تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا. میرے منہ سے ڈکار نکلتا ہے, بدبو قریب اور اٹھ کے چلے جاتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کا قطرہ رک جائے چیخیں نکلتی ہیں, یہ تمہاری حیثیت ہے. اور میں دیکھتے رہتے ایسے مریض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ روتے ہوئے جیسے بچے روتے ہیں نا, ایسے میں نے مردوں کو داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ بند ہے, اللہ کے لیے کچھ کریں, اس پیشاب کو نکالیں. واللہ جب پیشاب کی نالی ڈالی جاتی ہے تو ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں نا جب پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں, جیسے کہ پوری دنیا کے قدموں میں رکھ دی گئی ہو. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر. اگر حق میں ایک رقبہ یہاں پر رک جائے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہی حوالے کر دیا تو اللہ کی قسم آپ کا دل بھی نہیں دھڑک سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا, اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. يا اللہ تعالی میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں. یا اللہ تعالی میں امید کرتا ہوں, تیری رحمت کا امیدوار ہوں, بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی, اس چھوٹے سے لمحے میں بھی, اس چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. واصلح لی شانی کلہ, اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت, کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے, ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سمجھ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں. یہی بات آپ سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے نیچے دھسا دیا, اسی کو, اس کے خزانے کو بھی, اس کی کمائی کو بھی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ کہا کہ اوتیت علی علم عندی, یہ میری کمائی ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میری محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہاری محنت ہے تو پھر آپ اس کو بچا کے دکھاؤ, ہے ہمت اسے بچانے کی, توفیق میں نے دی تھی جو کچھ تم نے کمایا ہے. اب اگر ہمت ہے تو بچا کے دکھاؤ. فخسفنا به الارض, اس زمین کے اندر دھسا دیا. آج تک کوئی پتہ نہیں اس کا خزانہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے, زمین کے کس تہے کے اندر, اللہ اعلم. اس لیے یاد رکھیں, جب بعض اچھے لوگوں سے یہ بات زبان سے نکلی, اللہ تعالی نے ان کو فوراً سزا دی. میرے بھائی بڑی سزا ہے کہ تیروں کی بارش ہو اور رحم جائے سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائے, تو بڑی آزمائش ہے کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. زبان سے کہا. چوتھا فائدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے یا آزمائش کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی بھی قول ہو تو لکھنے کے لیے دو فرشتے, ایک نہیں دو مقرر ہیں, اور فرشتے ایسے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں, جو نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں. ويفعلون ما يؤمرون, تھکتے بھی نہیں, انہیں ترس بھی نہیں آتا, رحم بھی نہیں کرتے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا لفظ ایسا کلمہ نکالتا ہے, وہ کلمہ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ, یہ زبان جو ہے یہ نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گونگے ہیں, جو ایک لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن عجب بات ہے کہ قیامت کے دن بعض گونگے بعض زبان والوں سے کہیں اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمت ہے یہ بعض لوگوں کی نقمت بن گئی, عذاب کا باعث بن گئی. کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ بات کو ذرا دماغ تک جانے دیں فرصت نہیں ہے. جو سنا وہ کہہ دیا, جو دل میں آئے وہ کہہ دیا, اچھی بات ہے بری بات ہے. اچھی بات ہے بری بات ہے جیسی بات بھی ہے منہ سے نکال دی, اس کا ذرا خیال رکھیں. پانچواں فائدہ ہے, کثرت کامیابی کا معیار نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سن لیں, کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو, سب ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں, ہمارا دشمن ایک ہے ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر امریکہ کا خاتمہ کرنا ہے, یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کریں. اور ایک قاعدہ ہے, بڑا عجیب و غریب قاعدہ ہے, کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پہ جمع ہو جائیں, اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بعد میں ان پر بات کرو, بعد میں وہ مسئلے حل کرے اپنے. لیکن جس پر اتفاق اس پہ تو جمع ہو جائے ہم, اور جس پر ہمارا اختلاف ہے ایک دوسرے کو ہم ابھی تو معاف کر دیں, بعد میں جب کامیابی ہو جائے گی پھر وہ اپنے مسئلے ہم بیٹھ کے حل کریں گے باہم اتفاق سے. اور عجب بات ہے, اس چھت کے نیچے کہتے ہیں رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی آ جائے, دیوبندی بھی آ جائے, اس چھت کے نیچے قادیانی میں وہ بھی آ جائے, الغرض کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو جیسا بھی ہو, سب آ جائیں ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں. عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید موجود ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے,
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین نعوذ باللہ کافر تھی اور فاجرہ تھی، جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جن میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں، جن کے یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اماموں کا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی بلند ہے، جن کا یہ نظریہ ہے ان للہ وانا الیہ راجعون، میں کیا کہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ اور وہ لوگ جو بعض اولیاء کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں، جو قبر والوں کو مشکل کش حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنی حاجتیں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کرتے، بلکہ دن اور رات میں مزاروں کی طرف جاتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہی ان کے لیے مشکل کشا ہے، وہی ان کے لیے حاجت روا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ وہ لوگ جو قبر کے مراقبے کرتے ہیں، جو فنا فی الشیخ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ لوگ جو قبر والوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے، قبر مٹی سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ میرے بھائی صحابہ کرام، اور صحابہ کرام جیسا کون ہے اس دنیا میں میرے بھائی؟ ایک چھوٹی سی غلطی اور اتنی بڑی سزا، اور جنگ احد میں دیکھیں آپ، غلطی نہیں ہوئی تھی، ایک غلطی کا اندیشہ ہوا تھا جس سے غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہوئی تھی جس سے غلطی کا ارتکاب ہوا، جنگ احد میں چھوٹی سی نافرمانی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 تیر انداز ہیں کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اگرچہ ہم جنگ ہار جائیں، اگرچہ پرندے بھی ہمارے گوشت کو نوچ لیں، تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا جو اس خاص جگہ پہ تھے جہاں پر انہیں تیر، جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے، جب جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور کافر ان کو آہوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو ان میں سے بعض نے کہا چلے پر مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تم بھی یہی نصیحت کرتا ہوں نہ چھوڑیں، یہ حکم ہے میرا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہیں، جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، دیکھ غلط فہمی دیکھے، نیچے اترے فوراً اس جنگ نے پلٹا کھایا، 70 صحابی شہید ہوئے، اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسئلہ کر دیا گیا، مسئلہ کا معنی ہے کہ لاش کی دھومتی کر دی گئی، ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دی گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا. ایک چھوٹی سی نافرمانی. اور آج میں نے سود کی بات نہیں کی، میں نے بے حیائی کی بات نہیں کی، میں نے چوری ڈکیتی کی بات نہیں کی، رشوت کی بات نہیں کی، میں شرک و بدعات کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری امت آج شرک و بدعات سے پاک ہے؟ اگر شرک و بدعات سے پاک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں پہ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے، اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں شرک کہتے کسے ہیں، کتنی بڑا مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مغالطہ نہیں، ہٹ دھرمی ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ گدی نشین ہے. اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کی گدی تو جاتی ہے نا، پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ نام و شہرت کہاں سے آئے گی، لوگ جھکیں گے کب اس کے سامنے، کیسے لوگ آئیں گے؟ مشکل ہے نا. لوگوں کو اپنا مرید نہیں تو ہم سب رحم فرما اپنا معبود بنا لیا. وہ معبود بنے بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا عبادت گزار ہیں. آپ نے سنا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں, وہ جیسے تک چاہے تجھ میں تصرف کرے. وہ پیر جو ہے نا مردہ جانتے مردہ بن کر رہے کا معنی کیا ہے؟ مردوں کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کے اپنے کچھ چلتی ہے, اس کو وہ کہہ سکتا ہے پہلے میرا منہ دھو, پہلے ہاتھ دھو میرا, یا میرا جسم کو ڈھانپ لو, کوئی بات کر سکتا ہے مردہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مردہ اسی کے حوالے ہے جو اسے غسل دے رہا ہے. اور یہ شخص مرید جو پیر کے حوالے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے. تو کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کثرت تعداد کامیابی کا معیار غالباً کامیابی معیار ہوتی تو جنگ حنین 12,000 تھے, فتح مکہ 10,000 تھے, تو 12-10 سے زیادہ ہیں تو جنگ حنین میں کامیابی ضرور ہوتی. اس لیے آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی, سب آ جائیں, ایک صف میں کھڑے ہو کر کافر پہ حملہ کریں, اللہ تعالیٰ سے قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے جب تک کہ یہ قوم اپنے دل کو شرک اور بدعات و نافرمانی سے پاک نہیں کرتی. چھٹے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ثبوت. جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں, صحابہ کرام آگے ہوتے ہیں. ادھر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بزدل اس لیے پیچھے رہتے, اور یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ آگے ہوتے تھے اور میدان جنگ میں برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوں یا جنگ احد میں شریک ہوں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے جاتے تھے. اور جنگ حنین میں دیکھیں واضح ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے ان بدکاروں کا, بدعقلوں کا, جنہوں نے پتہ کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے پیار کے علیہ وسلم بزدل ہیں. نعوذ باللہ. کافروں تو بہانا چاہیے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے اس بہانے کو بھی توڑ دیا, اس غلط فہمی کو بھی توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ساتھ دو صحابی ہیں, تیروں کی بارش ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, برکیوں کو للکارا ہے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تم کیا سمجھتے ہو ان تیروں سے ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, موت سے ڈرتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا تم بھول گئے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر تھوڑے سے درزے ہو ان کے ہاتھ بھی کام پہ, یہ بات تو درست ہے, ہم تو بھول چکے تھے یہ کون ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہادر کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, کہ دیکھیں بہادر مطلب صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے دشمن کو مارے, مشکل وقت میں صبر کرنے کا نام بہادری ہے. غصے پہ کنٹرول کرنا, حلم اور بردباری بہادری ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کافر مشرک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے نکالا, قتل کے منصوبے ہیں, جلوطنی کے منصوبے ہیں, قید کرنے کے منصوبے ہیں, سارے ناکارہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو تھے, رو رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب واپس فاتح ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ پوچھا, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ جھکے ہوئے سر, رستے ہوئے ٹانگے, دب ہوئے ہونٹوں سے کیا بات کی تھی؟ اخن کریم ابن اخی کریم. ہم تو یہ جانتے ہیں کم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں. یہ کرم پہلے بھول چکے تھے. کئی سالوں سے جنگ جاری ہے, ابھی کرم یاد آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء. یہ بہادری ہے کہ آپ جب کسی پر غالب ہو جائے اور اس کی بے بسی کو دیکھ کے اسے معاف کر دے. چاہتے تو سر کو اڑا دیتے, ان کی گردیں اڑا دیتے تلواروں سے. حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تاریخ میں کبھی کوئی شخص یہ نہ کہتے کہ ظلم ہوا. یہ انصاف تھا اور معاف کرنا ان پر احسان تھا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ 2000 کون تھے؟ انہی میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بہرحال ساتویں نمبر پہ صحابہ کرام کی فضیلت. بعض لوگ یہ سمجھتے صحابہ کرام بھاگ گئے, بزدل تھے, ہرگز نہیں. یہ آزمائش تھی. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ملاوٹ ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا, ہمارا ایمان ہے یہ. ہاں آزمائش تھی, اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام کی فضیلت سامنے آ گئی, اور خاص طور پہ انصار کی فضیلت. قصے کے آخر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ مشرکین میں بانٹ دیا. اور کیسے بانٹا؟ ہزاروں کی تعداد میں, بکریاں ہیں, اونٹ سو کی تعداد میں. اور صفوان بن امیہ ابھی مشرک تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2000 ڈھال مانگی تھی, کیونکہ 10000 تو ان کے پاس تھی جو مدینہ سے ہے. اب جو 2000 نو مسلم ہیں, اب وہ حنین کی طرف جا رہے تھے, ان کو اصلہ کم پڑ گیا تھا. تو بعض اصلہ صفوان بن امیہ جو ہے مشرک تھا اس وقت, اور وہ اصلہ کاروبار کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اصلہ ادھار لیا اسے. تو وہ پریشان ہو گیا, ارے 2000 شخص کیا اصلہ میں دینا ہے, میرا سارا کاروبار ہی چوپڑ ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی. لیکن جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو چکے ہیں, تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے. اچھا ساتھ بھی چلے گئے, عجب دیکھیں اس جنگ میں ساتھ بھی ہیں. اس سے نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ کافر کی مدد, مشرک مدد کریں, اسے اپنے اثر کی پڑی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ ہار جائے, تو کم سے کم میں ان کو یہ تو کیسے بھی میرا میں نے واپس کر دو. اچھا جب فتح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ جو ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے, دیکھ رہا ہے بڑے پریشانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں صفوان کیا بات ہے, تم اچھے لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اچھوٹ تمہیں کبھی دیکھے نہیں, کتنے خوبصورت اونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی پاؤں کی جیسے زمین نکل گئی. اب ذرا غور کریں آج کے زمانے میں کہاں سے کہوں گے, دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے, یعنی آپ اس مسجد سے لے کے روڈ کے آخر تک لے لیں آپ, اور اس میں مرسڈیز گاڑی ہے, فراری ہے, اور دنیا جا کے جو گاڑی آپ کے ذہن میں آتی ہیں سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں. کشا صاحب کہتے ہیں یہ ساری تیری ہیں. دل دھڑکنا میرا خیال بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. وہ صفوان بن امیہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں, یہ سچ ہے یہ میں سن کیا رہا ہوں. لیکن اسے رہا نہ گیا, اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی ہو سکتا ہے, بادشاہ ایسے کام نہیں کر سکتا کبھی. ہم نے تو اسے بادشاہ سمجھا تھا, یہ بادشاہ چاہتا ہے. ابھی تک بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے, ارے جو اتنا دیتا ہے وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور فوراً کلمہ پڑھ لیا. اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ان مشرکوں کو دیا. ابو سفیان کو ہزار کئی ہزار بکرے دی,
اور کئی سو اونٹ دیے ان کے بیٹا معاویہ کو، کئی سو اونٹ دیے اس طریقے سے. الانصار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے، ان کو تھوڑا سا تکلیف ہوئی. ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو عجب بات، ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اور دوسرے جو تلیف قلب جو مشرک تھے، ان کو جب پتہ چلا آپ وسلم جنگ جیت، سب دوڑتے ہوئے آ گئے. اور آپ وسلم تلیف قلب دل کو نرم کرنے کے لیے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں، کم سے کم اسلام کا مسلمان دشمن تو نہ بنے. جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا معاشر انصار، اے انصار کی جماعت، میں نے کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں، کیا تمہیں کوئی رنج ہے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں دیکھا تھا تو اللہ تعالی نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی؟ اور کیا میں نے تم لوگوں کو دشمن نہیں دیکھا تھا، دشمن نہیں پایا تھا، اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے آپس میں صلح کروا دی، جوڑ دیا؟ کیا میں نے تم لوگوں کو فقیر نہیں پایا تھا، اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے غنی بنا دیا؟ فقالوا بلا، انہیں عرض کی ضرور اللہ تعالی پیغام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح سچ فرما رہے ہیں، ہم ایسے ہی تھے. اللہ و رسول امن و افضل، اللہ تعالی و اللہ تعالی پیغام صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ منت اور فضل احسان کرنے والے ہیں. فقال الا تجیبونی یا معشر الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انصار کی جماعت، کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ تو انہیں عرض کی، اے اللہ تعالی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بما نجیبک یا رسول، ہم کیا جواب دیں؟ للہ ورسولہ المن والفضل، فضل احسان تو اللہ تعالی کے لیے، اللہ تعالی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال اما لو شئتم لقلتم، اگر تم چاہتے تو یوں کہتے، ولا صدقتم ولا صدقتم، اور تم سچ کہتے، اتیتنا مکذبا فصدقناک، کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہم نے آپ کی تصدیق کی، ومخذول فنصرناک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب تھے ہم نے آپ کی نصرت فرمائی، وطریدا فآویناک، تمہیں بے گھر کر دیا تھا، جلاوطن کر دیا تھا، ہم نے آپ کو گھر دیا، وعائلا فسویناک، وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، ہم نے آپ کو دیا. اے انصار کی جماعت، کیا میں نے دنیا کے کچھ حصے، کوئی تھوڑی سی چیز بعض لوگوں کی دی ہے اس لیے کہ میں ان کے دل کو نرم کر دوں تاکہ اسلام قبول کر لیں، اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف واپس بھیج دیا، یعنی جو اسلام آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے، جو ایمان آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے. الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير، اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر جائیں؟ وہ ترجع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت من الانصار، میں بھی انصار میں سے ہوتا. دیکھ ہجرت ہوئی تو میں مہاجروں کے ساتھ ہوں، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، انصار میں سے ہوتا. ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، اگر دوسرے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. اللهم ارحم الانصار، آخر میں سنے، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، بچوں پر رحم فرما، ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. فبکا القوم، اب سب رونا شروع ہو گئے، حتی اخذوا رحاهم، یہاں تک ان کی داڑھیں تر ہو گئیں. وقالوا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعا ہی کافی ہے. دنیا میں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے، دنیا والے، یہ اونٹ اور بکریاں لوگ لے کے چلے گئے ہیں، اور یہ بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کی فضیلت ہے. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. جن لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے, نصرت کی دعا فرمائے, رحمت کی دعا فرمائے, وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے. بلکہ مرتد وہ ہو سکتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد بھی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر کفر کے فتوا لگاتے, ارتداد کے فتوا لگاتے. یہ بعض اہم پیغام تھے. اس قصے سے پیغام اور بھی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے سر کے صاحب منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.